آج مرزا بہنی ہے، 28 ہے آج، ٹھیک آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے دروس جاری ہیں. آج کی نئی سسٹم میں سیرت کا درس نمبر 28 مدینے کے یہود. ہم بات کر رہے تھے مدنی معاشرے کے تعلق سے پچھلے دروس میں، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک نئے معاشرے کا قیام فرمایا. یہ جو نئے معاشرہ تھا، مدنی معاشرہ جو ہے، اس میں کیسے لوگ رہتے تھے؟ کیونکہ آگے جو بھی تفصیل آنی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کن کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، کیونکہ آگے احکام، نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، اور پھر غزوات ہیں، جنگیں ہیں، جہاد کے احکام ہیں، اور اس طریقے سے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گی. تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے لوگ موجود ہیں مدینہ میں، اور قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کس طریقے سے ان لوگوں نے لیا ہے. تو پہلے ہم نے بات کی تھی، سب سے پہلے الانصار جو میزبان تھے اور مدینہ میں رہتے تھے، پھر ان کے بعد ہم نے بات کی المہاجرون، مہاجرین کے تعلق سے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے مدینہ طیبہ کی طرف، اور آج تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے یہودیوں کے تعلق سے، کیونکہ مدینہ میں یہودی بھی رہتے تھے. اس سے پہلے کہ یہود مدینہ کے تعلق سے میں بات کروں، آئیے دیکھتے ہیں یہودی ہے کون. یہودی کون ہے؟ تاریخی پس منظر میں اگر ہم بات کریں گے تو بہت کچھ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، پہلے بھی سنا ہے اور جانا بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اصل مقصد بھی ہمارا یہی ہے جاننا کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہودی کون ہے. میری اور آپ کی پہچان ہمارے ناموں سے ہوتی ہے، ہمارے اخلاق سے ہوتی ہے، اور ہماری پہچان ہم آپس میں جانتے ہیں ایک دوسرے کی کیا صفات ہیں اور کیا نام ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں وہ کبھی بات غلط نہیں ہو سکتی. میرا یہ ایمان ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں یہودی کون ہے، پھر ہم بات کریں گے یہود مدینہ کے تعلق سے. قرآن مجید کی آیات کریمہ میں جہاں پر یہودیوں کا ذکر ہوا ہے بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن انداز بیان قرآن مجید کا یہودیوں کے تعلق سے کچھ ڈفرینٹ ہے مکی دور میں اور مدنی دور میں. اور یہ احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اس نئے معاشرے کے قیام کے لیے اللہ تعالی نے جس انداز بیان سے یہودیوں کو ذکر کیا اور اس معاشرے کے قیام کے لیے جو ترتیب رکھی ہے، واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہودی کون ہے اجمالی طور پہ، تاکہ ہم ان کے اخلاق سے بہترین طریقے سے آگاہ ہو جائیں، ہمیں پتہ چلے کہ اس زمانے کے یہودی اور آج کے زمانے کے یہودی میں کوئی فرق ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید یہودی کے اخلاق کے تعلق جو بات فرماتے ہیں ان میں سے میں چند کا ذکر کرتا ہوں. جھوٹے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں جانتے ہوئے. یہ بڑی مصیبت ہے. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے انجانے میں، وہ بھی جھوٹ ہوتا ہے. ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کے دنیاوی معاملات میں، یہ بھی جرم ہے. اس سے بڑھ کر جرم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اور اس سے بڑھ کر جرم جو ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا جانتے ہوئے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. نمبر دو، حرام مال کھانا. نمبر تین، عہد شکنی کرنا. نمبر چار، زمین پر فساد برپا کرنا. نمبر پانچ، ہمیشہ جنگ کے لیے آگ کی تیاری کرنا. کہیں پر دنیا میں امن و امان کو اچھا نہیں لگتا. کہیں نہ کہیں پر جب تک کوئی خانہ جنگ نہیں ہوتی ان کو سکون نہیں آتا، اور ہمیشہ یہ چنگاری کا کام کرتے ہیں جنگوں میں. نمبر چھ، انبیاء کے قاتل. نمبر سات، یہودیوں کے علاوہ سارے کے سارے گدھے ہیں ان کے نزدیک. یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی سارے باقی لوگ ہیں وہ ان کے گدھے، ان کے سواریاں ہیں. وہ اوپر سوار ہو کے جہاں پر ان کو موڑنا چاہے موڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس دنیا اگر کوئی پاک اور صاف ہے، کوئی اللہ کا پیار ہے، تو وہ یہودی ہے. باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ حقیر لوگ ہیں. نمبر آٹھ، تکبر کرنا. نمبر نو، ملعون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ملعونون. نمبر دس، منکر کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا اور منع نہ کرنا. نمبر گیارہ، عجب بات ہے، ان لوگوں نے لوگوں کو گدھا کہا، حقیقت اللہ تعالیٰ نے خود ان کو گدھا کہا ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے خوبصورت مثال دی ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے اللہ کے کلام تورات کے تعلق سے، جیسے کہ گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں تو گدھے کو کیا پتا اس کی کمر پہ کیا رکھا ہوا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور عطا فرمایا ہے. تورات نور ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن لوگوں نے گدھے والا معاملہ کیا تورات کے ساتھ. صرف گدھے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر بندر اور خنزیر بھی ان کے صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے مسخ فرمایا ہے. اس سے بڑھ کر جدال کرنا، جھگڑالو ہے. کتنے ہو گئے نمبر آپ بتاتے جائیں، یہ نمبر چھوڑ دیں، لکھتے جائیں، یہ نمبر ہی ختم ہو جائیں گے. ادھر ہیلوں سے کام لینا، مادہ پرست ہیں، صرف زندگی چاہتے ہیں جیسی بھی ہو، عزت والی، ذلت والی، زندہ رہنا چاہتے ہیں بس، کھانا چاہتے ہیں بس، چاہے حرام ہو حلال ہو جو کچھ بھی ہو. سود خور ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسلمانوں سے شدید نفرت کرنے والے، بزدل، ڈرپوک، فتنہ اور شر پسند، حقائق کو خلط ملط کرنا، اللہ تعالی کے کلام کی تحریف کرنا، اللہ تعالی کی ذات کی طرف غلط بیانی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا، انبیاء کے قبروں کو مساجد مسجدیں بنانا، دجال کی پیروی کرنے والے یہود اصفہان، اصفہان آج ایران میں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال کی پیروی کریں گے اصفہان کے یہود میں سے 70,000 لوگ. اور یہ بھی ان کے صفات میں سے ہے کہ قیامت کے قریب وہ چھپتے رہیں گے، یہاں تک کہ پتھر اور درخت بھی گواہی دیں گے اور کہیں گے اے مومن میرے پیچھے یہودی چھپے سے آؤ قتل کرو، مقتولون جہاں پر بھی ہوں. ان پر ذلت اور رسوائی لکھ دی گئی، محتاجی لکھ دی گئی، مغضوب علیہم ہیں، اللہ تعالی غضب ان پر نازل ہے. اور سب سے بڑی بات بچڑے کی عبادت کرنے والے، شرک کرنے والے، اور عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے. دنیا میں کوئی اور برائی باقی رہی ہے کہیں پہ؟ کوئی برائی کسی کو یاد ہے کہ اس چیز کی، اس کے علاوہ زناکاریاں بدکاریں تو وہ بھی من باب اولا ہے، سود خوری وہ بھی ہے سب، کیونکہ مال کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے کہیں سے بھی ہو. ذلت رسوائی لکھ دی گئی ہے تو پھر عزت کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. عجب بات یہ ہے، یہ جو صفات ہم نے دیکھی ہیں قرآن مجید میں اکثر اور چند چیزیں آخر میں حدیث سے میں نے بیان کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے اسماء و صفات جن کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ بے معنی ہے. جیسے کہ ابو منصور ماتوریدی نے کہا کتاب التوحید میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جو آیات ہیں یا تو ان کی تعویل کریں یا ان کو بے معنی چھوڑ دیں، کوئی راستہ اختیار کر لیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ الف لام میم حروف مقطع ہیں قرآن مجید میں، ان کا معنی نہیں جانتے ہم، ویسے ہی الرحمن الرحیم کا معنی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کیا معنی اس کا. آیات الصفات کا معنی بھی ہم نہیں جانتے. جانتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے یہ، اور کتنی حیران کن بات ہے، عجب ہے واللہ. اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذکر کرتے ہیں اور یہ سارے صفات بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ کے انبیاء کے بھی دشمن ہیں، تفصیل سے صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں معنی بھی جانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں معنی جانتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے تعلق سے ہمیں گمراہی میں رکھا، نعوذ باللہ. وہ بے معنی ہے، وہ جانتے نہیں ہم کیا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں مکی آیات میں یہودیوں کو ذکر کس طریقے سے ہوا، اور فرق دیکھیں جو آپ کو نظر آئے گا. اصل یہی یہودیوں کے طباع، ان کی عادت فطرت یہی جو ابھی جس کا ذکر کیا میں نے، لیکن صحابہ کرام ابھی یہودیوں کو جانتے نہیں ہیں، مکہ میں ہیں، وہ پھر یہودیوں سے کیا لین دین ہے ان کو؟ وہ یثرب میں ہیں اور یہ مکہ میں ہیں، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے یثرب کبھی جانا ہے، ان کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے یثرب جانا ہے. تجارت کے لیے آتے جاتے تھے، کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کو کہ ان کے بارے میں زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ خبریں کتنی دے رہے ہیں، سبحان اللہ. عجب بات دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن مجید میں 136 مرتبہ ہے، 136، ان میں سے 122 مکی آیات میں ہیں. موسیٰ اور فرعون کا قصہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے نا، 136 قرآن مجید میں، 122 مکی آیات میں، اور 34 سورتوں میں قرآن مجید کی. مثال کے طور پر سورت الاعراف میں 21 مرتبہ، صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام بتا رہا ہوں میں، ذرا غور کریں. سورہ اعراف میں 21 مرتبہ، سورہ القصص میں 18 مرتبہ، سورہ طہٰ میں 17 مرتبہ، سورہ بقرہ میں 13 مرتبہ، سورت یونس میں 8 مرتبہ، سورت شعراء میں 8 مرتبہ، سورت غافر میں 5، سورت نساء میں 3، سورت مائدہ میں 3، سورت انعام میں 3، سورت ابراہیم میں 3، سورت النمل میں 3 مرتبہ، سورت ہود میں 3، سورت الاسراء میں 3، سورت الکہف میں 2 مرتبہ، سورت المؤمنون میں 2، سورت الاحزاب میں 2، سورت الصافات میں 2، سورت الاحقاف میں 2، سورت آل عمران میں 1 مرتبہ، سورت مریم میں 1، سورت الانبیاء میں 1، اور آخر تک آپ دیکھیں 34 سورتوں میں 136 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور 122 مکی آیات میں. لیکن مکی آیات میں جو ذکر ہوا ہے وہ کس انداز سے ہوا ہے، فرق دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو چنا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، ان کی فضیلت ہے، یہ فضیلت والے لوگ ہیں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عجب، دیکھیں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. یہ صبر والے لوگ ہیں، صبر بھی کیا ہے. کسی پہ صبر کیا؟ فرعون کے عذاب پہ صبر کیا کہ نہیں کیا؟ تو صبر کا لفظ. اور پھر جب جدال کی بات آئی ہے تو ان کے ساتھ اگر جدال کریں تو کیسے کرنا، فجادل ہوں بلتی احسن. اچھا اور مزہ کی بات دیکھیں، مکی آیات میں یہودیوں کے لفظ، یہود کے لفظ کا ذکر ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے. اور اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام. یعنی پازیٹو انداز بیان ہے یا نیگیٹو انداز بیان ہے؟ بنیادی طور پر، اجمالی طور پر پازیٹو ہی ہے، کیونکہ نیگیٹو بیچ میں آیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو یہ لوگ رہ نہیں سکتے. اصل جو ان کے جو اصل ان کی صفات ہیں وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. میرا اپنا ہی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں میں، اس کو بند ہی کر دوں میں. یہود، لفظ یہود جو مدنی آیات میں آیا ہے، مکی آیات بنی اسرائیل کا لفظ ہے. اچھا اب دیکھیں انداز بیان، دیکھیں مکی آیات میں لفظ اہل کتاب بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، مومن، ان میں سے مومن بھی تو ہے نا، مومن کا لفظ آیا ہے، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان. بعض احادیث میں ہے کہ نبی کے منتظر بھی ہیں، اور بعض آیات میں بھی آیا ہے. اور بعض آیات میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت بھی کی ہے، جیسے کہ سورت العراف مکی سورت ہے، وہاں پر بھی بچڑے کی عبادت کا ذکر آیا ہے، اور نافرمانی کی بات بھی آئی ہے کہ ہم سن بھی رہے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں. لیکن اجمالی طور پہ صحابہ کرام کو دونوں انفارمیشن دی گئی، کچھ پازیٹو ان کی پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ خرابیاں بھی ہیں. تو صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ یثرب کی طرف جانا ہے تو پہلے سے ان کے بارے میں کیا جانتے تھے؟ کہ ان میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، تو پہلے سے آگاہ ہو گئے. اچھا، اور جب انہوں نے یہ صورتیں پڑھی مکہ میں، خبر تو ان کو ملتی تھی نا کہ محمد ہے، اور تمہارے بھی، تمہارا بھی ذکر کرتا ہے. کیا ذکر کرتا ہے؟ لفظ بنی اسرائیل سے، اخترناہم علی العالمین. ارے وہ سنتے ہیں یہ ہمارے بارے میں ہے، نبی تو سچا ہے. جیسے آگے قصہ میں بیان کروں گا، یقیناً جانتے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایسے یقین سے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. کوئی شک کر سکتا کہ اس کا بیٹا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مثال کیسے دیا، دیکھیں. انسان دھوکہ تو کھا سکتا ہے، کہ کسی کی شکل بھی بھول سکتا ہے، اپنے بیٹے کو کوئی بھول سکتا ہے کہ میرے بیٹا نہیں؟ پہچانے سے انکار کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اب آتے ہیں یہود مدینہ کی طرف. اب جب صحابہ کرام داخل ہوئے مدینہ میں تو ان کے ذہن میں یہ اہل کتاب ہیں، یہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں. کافر تو نہیں تھے، جن مشرکین تھے ویسے تو نہیں ہے نا، یا بعث کا انکار کرنے والے ہیں، یہ تو ماننے والے لوگ ہیں. اچھا، لیکن ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کے سامنے گستاخی بھی کرتے ہیں، جو بدکاریں بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، سنگ دل بھی ہیں آخر تک. تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو وہ یہ اللہ سے توقع کرتے تھے، یہ امید رکھتے تھے کہ جب ہم ان کو دعوت دیں گے توحید کی اور اسلام کی تو قبول کر لیں گے. کیوں؟ جیسے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ انصار جو ہیں اوس اور خزرج، ان سے کہتے تھے یہودی جب آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، آج تم ہمیں اگر تم لوگوں نے ہمیں مارنا ہے تو مار لو، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو پھر ہم تمہیں وہ سبق سکھائیں گے جو کبھی تم نے دیکھا نہ ہوگا، ہم اس کے ساتھ مل کر ایسے کام کریں گے دنیا میں کہ تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ. یعنی وہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کے اتباع کریں گے، دنیا کو فتح کر لیں گے. تو اوس اور خزرج نے جب یہ بات سنی، ان کے ذہن میں یہودیوں سے پتہ چلا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور جب پتہ چلا کہ نبی، مکہ میں کوئی شخص کہتا ہے میں نبی ہوں، اور حج کے موقع بیت العقبہ کے درس میں بیان کر چکا تھا، جب آپ سلم کی دعوت سنی تو فوراً اسلام قبول کر لیا. اور اس طریقے سے پھر مدینہ کی راستہ اللہ نے کس طریقے سے بنایا ہے کہ اب مدینہ کی طرف اس اسلام معاشرے کا قیام ہونا ہے، اور مدینہ سے ہی دعوت اور توحید اور سنت کا آغاز ہونا ہے. مدینہ میں تین قسم کے قبیلے رہتے تھے. اب مدینہ کی یہود کی بات کرتے ہیں، تین قسم کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، وہ خزرج کے حلیف تھے، اور ان کے گھر مدینہ کے اندر تھے، شہر کے اندر تھے. نمبر دو بنو النغیر، یہ بھی خزرج کے حلیف تھے، اور ان کے جو گھر تھے یہ رہتے ایک ساتھ تھے، ہم ہمیشہ یہودی ایک قلعے میں ایک ساتھ رہتے ہیں، الگ الگ سکیٹر نہیں رہتے کسی جگہ پر بھی. بنو النغیر دوسرے نمبر پہ خزرج کے حلیف ہیں، اور ان کے جو گھر تھے وہ مدینہ کے اطراف میں تھے، اور ایسی جگہ پر تھے جہاں پر عام طور پر لوگوں کا داخلہ ہوتا تھا یا لوگ خارج ہوتے تھے، ہمیشہ اسٹریٹجک جگہ پر یہ لوگ فائز ہوتے تھے. میں ابھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اپنی من پسند زمین یہ لوگ لیتے کیسے ہیں، ذرا دیکھنا آگے. نمبر تین بنو قریظہ، اور یہ اوس کے حلیف تھے، اور ان کے گھر بھی مدینہ کے اطراف میں تھے، خاص اسٹریٹجک جگہ پہ تھے. اور یہ تین قبیلے جو تھے یہ مدینہ میں تھے، اور خیبر ان سے دور تھا، وہاں کے یہودی بھی یہاں کی طرف آتے جاتے تھے، ان کے رشتے بھی تھے ان کے ساتھ، تو وہ لوگ بھی آتے جاتے تھے، لیکن مدینہ میں یہ تین قبیلے تھے. اور یہ کیونکہ حلیف تھے اوس و خزرج کے، جب ان کے آپس میں جنگیں ہوتی تو یہودی بھی ان کے ساتھ مل کے نام کے شریک ہوتے، صرف اسلحہ دینے کے حد تک، ورنہ میدان جنگ میں تو یہ کانپ جاتے ہیں، ان کا کام نہیں ہوتا میدان جنگ میں اترنا، اسلحہ کے لیے یہ شیر ہوتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں اور جنگیں بھی یہی کرواتے ہیں، اسلحہ بھی اپنا یہی استعمال کرتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں، دونوں طرح سے پیسہ بھی کماتے ہیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں کا حال، ہر زمان میں لوگوں نے یہی کام کیا ہے. مدینہ میں کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ حقیقتاً جب آشوری اور رومانیوں کا ان کی زمینوں پر ہولڈ ہوا اور بیت المقدس پر قابض ہوئے، شام پر قابض ہوئے، تو یہ لوگ وہاں سے بھاگے اور دنیا کے مختلف حصوں میں جا کے پناہ لے لی. ان میں سے یہ تین قبیلے جو ہیں یہ مدینہ میں آ پہنچے، اور یہ حقیقتاً عبرانی تھے، اور حجاز کی طرف آئے، اور مدینہ کی جگہ یثرب جو ہے یہ ان کو اچھی لگی، وہاں پر رہ گئے. اور ہمیشہ جو میں نے کہا کہ مدینہ جو ہے وہ جب قافلہ آتا تھا شام کی طرف تجارت کا، مکہ سے یا یمن سے، تو یہ بیچ مدینہ سے گزر کے جاتے تھے، تو اس لیے اس جگہ کو انہوں نے خاص اپنایا اور مکہ مکہ والوں سے ویسے لوگ نفرت کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ بت پرستی ہوتی تھی اور وہ اہل حرم ہوتے تھے. یہ ہمیشہ یہ کہتے کہ ہم سب سے بڑے ہیں, قریش کہتے ہم سب سے بڑے ہیں, تو اس لیے یہ لوگ ان سے ویسے ہی نفرت کرتے تھے, اس لیے مکہ کی طرف جاتے بھی نہیں تھے, دیکھتے بھی نہیں تھے. لیکن اہل مکہ کے لیے یہ لوگ معتبر اس لیے تھے کہ اہل کتاب ہیں, ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے, ان کے پاس کہیں نہ کہیں بھی کوئی اچھی باتیں, حکمت کی باتیں ہیں. جیسے آگے بیان کروں گا ان کے پاس اصل میں ہے کیا دین کے, ان کے پاس بچا کیا ہے آگے دیکھتے ہیں. جب ان لوگوں نے یثرب کی طرف ہجرت کی, یثرب آئے یہ یہودی جو تین قبیلے جو ہیں, تو انہوں نے عربیوں کے ساتھ اپنا رہن سہن شروع کیا اور کچھ شادیاں بھی کیں, لیکن اپنی جو عصبیت ہے, اپنی جو پہچان ہے یہودیوں کی, اس کو خالی نہیں جانے دیا, اور بعض جو عرب تھے ان کو اپنے رنگ سے رنگ دیا. وہ ہمیشہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں, یہ کسی کے سانچ میں نہیں ڈھلنے والے لوگ, بتاؤں میں آپ کو, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, بہت کم لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں پھر وہ سچے مسلمان ہو جاتے ہیں. جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام کی میں نے بات کی ہے جب انہوں نے اسلام قبول کیا, لیکن حقیقتاً یہ لوگ جس کے ساتھ ملتے ہیں تو اپنے رنگ سے رنگ دیتے ہیں اسے, کتنی چالاک قوم ہے, اور پیسہ بہا دیتے ہیں خریدنے کے لیے. اچھا, مکہ والوں کو, عرب کو خاص طور پہ, وہ خاص طور مکہ والوں کو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ امی ہیں, اور امی کا معنی پڑھے لکھے نہیں, بات یہاں تک درست تھی, لیکن یہ لوگ کہتے تھے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے, لیس علینا فی الامیین سبیل, اور ان کے نزدیک امی بدو, جاہل, گوار, بے وقوف, اب امی سے کہتے تھے اپنی سمجھ کے مطابق, امی صرف وہ نہیں جو ان پڑھ ہو, ان کے نزدیک امی وہ ہے جو جاہل ہے, جو گوار ہے, جو بے وقوف ہے, جو احمق ہے, یعنی جس میں جو برائیوں سے بھرا ہوا ہے, اسے یہ امی کہتے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مال کھانے میں ہمیں کوئی حرج نہیں, ہمیں اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بے وقوفوں کا, احمقوں کا مال کھانا چاہیے. یہ احمق کیوں ہے, احمق کا تو مال کھاؤ اس کا. اب ان کی دیکھیں, اپنے ان کی سوچ دیکھیں, عجب عجب بات دیکھیں. اور ایسی بعض باتیں میں نے بعض جوانوں سے میں نے سنی ہے جو لوٹ کا کام کرتے ہیں اور ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں, تو کہا گیا بھائی یہ کیوں کرتے ہیں اور حرام ہے. کہتے ہیں یار سیدھی سی بات ہے, ہم ان کو لوٹتے ہیں جو خود لوٹنا چاہتے ہیں, اب بے وقوف ہیں لوٹنا چاہتے ہیں, ہم کیا کریں ان کا. اور کہا جاتا ہے اللہ اعلم بالصواب کہ ایفل ٹاور ہے نا, کہاں پہ, پیرس والا جو ہے, کہتے دو مرتبہ اسے بیچا گیا ہے اور پیسے بھی لے لیے گئے ہیں. ایسے بیوقوف لوگ تھے, کسی نے کہا ایسے گرانے والے ہیں, لوہے بڑے کم قیمت میں لوہا تمہیں مل جائے گا سارا, تو میں تمہیں بات کروا دیتا ہوں گورنمنٹ سے, تو میں تمہیں دلوا دیتا ہوں, بس مجھے کچھ ایڈوانس چاہیے, انشاءاللہ آپ کو میں کانٹریکٹ کروا دیتا ہوں. بس اس کا ایڈوانس بھی کھا گیا, فٹاور کس نے اس کو لوہا کس نے دینا. تو بیوقوف ہوتے دنوں سے بتائیے, بیوقوف ہے تو بےچاروں کو جو لوٹا جائے, یہ یہودیوں کی سوچ ہے اور یہ یہودیوں کا عمل ہے. یہ بہرحال مذہب کے تعلق سے, اور جو بچا کچا دین تھا ان کا, کیونکہ تورات میں تحریف کر کچھ ان کو بچایا نہیں, جو باقی یہود مدینہ کے پاس بچا تھا خاص طور پہ جو یثرب کو بھی دیتے تھے, وہ صرف فال تھا, جادو تھا اور جھاڑ پھونک تھی, تو رقیہ یہودیوں سے جا کے کرواتے, کیونکہ اہل کتاب میں سے ہیں, ان کے پاس کچھ علم بھی ہے, تو عربی جب کوئی بیمار ہوتا تو جھاڑ پھونک کے لیے یہودیوں کے پاس جاتا, کیونکہ عادت یثرب میں. اور فال کے لیے یا جادو کے لیے بھی یہودی بہت معروف و مشہور تھے, اور فال اور جادو کو اچھا سمجھا جاتا تھا کہ یہ اہل کتاب ہیں, یہ جادو کرتے ہیں, چلو کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے, اگرچہ کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے تو ہو, لیکن ان کا جو یہ عمل ہے یہ اس کی تاثیر ضرور ہوتی ہے. اور آج دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں جہاں پر جہالت عام ہو جائے, پھر یہ بڑی بڑی مصیبتیں بھی جہلوں کو اچھی لگتی ہیں, سبحان اللہ. تو وہ اسی وجہ سے اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, علم بھی ہمارے پاس ہے, صاحب فضل بھی ہم لوگ ہیں, روحانی علاج بھی ہم کرتے ہیں, کیونکہ لوگ ہمارا محتاج ہے, ہمارے پاس جھاڑ پھونک کے لیے بھی آتے ہیں, اور ہم ان کو علاج بھی کرتے ہیں. تجارت کے تعلق سے بڑے ماہر تھے لوگ اسلحے کے کاروبار میں. عجب بات ہے, میدان جنگ میں سب سے بدترین بزدل ہے. ایک جو بزدل ہوتا ہے, ایک بدترین بزدل ہوتا ہے, میدان جنگ میں یہ لوگ ہیں, لیکن اسلحے کا کاروبار ان جیسا تاریخ میں کسی نے کیا بھی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں سب سے بڑی فیکٹریاں جو اسلحے کی ہیں ان کے مالک یہودی ہیں. اور اس کی ایک وجہ ہے, وجہ یہ ہے کہ جیسے اوس اور خزرج کے بیچ بھی اس زمانے میں کرتے تھے کہ دو قبیلے تھے اور دونوں صلہ رحمی, آپس میں صلہ رحمی تھی دونوں کی, تو کوئی ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے تھے, آپس میں جنگیں چھیڑ دیتے تھے. وہ جنگیں کرتے, لڑتے جاتے, یہ بھی حلیف ہوتے تھے, جب بھی وہ تھوڑا سا جنگ رکتی تو پھر آگ سلگا دیتے تھے, پھر ان کی جنگیں ہو جاتی تھی. اب اسلحہ کہاں سے لیتے تھے؟ اب عرب تو اسلحہ بناتے نہ, ان کو پتہ اسلحہ ہوتا کہ چلانا جانتے ہیں, میدان جنگ میں چلانے کے ماہر ہیں عرب, ہمیشہ معروف و مشہور ہے گھوڑ سواری میں, اونٹ سواری میں, تلوار اور نیزہ بازی میں ان جیسا کوئی بھی نہیں, معروف ہے. لیکن اسلحہ کے پاس ہوتا نہیں ہے, اسلحہ کے ہمیشہ محتاج رہتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے, اسلحہ کہاں سے آتا؟ یہودوں نے دیا. ان کو اسلحہ بیچتے جاتے اور جنگ بھی کرواتے جاتے اور مال بھی ان کا لیتے جاتے, اور ساتھ تجارت بھی کرتے تھے اسلحے کے علاوہ. جو تجارت وہ کرتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں, کیونکہ مدینہ میں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی, مکہ میں تو نہیں ہوتی تھی, صحرا تھی مدینہ میں, کچھ زرخیز زمین تھی, تو وہاں پر خاص طور پہ جو باغات تھے گندم کے اور کھجور کے, ان کا ہولڈ تھا, اور شراب کا کاروبار بھی بڑا عروج بھی تھا ان کا, اور کپڑے کا کاروبار بھی کرتے تھے. یہ برآمد کرتے باہر سے کپڑے اور شراب اور گندم بھی جب کم پڑ جاتی مدینہ میں, اور اس کے عوض میں کھجور باہر بھیجتے. سودی کاروبار بھی کرتے تھے, عربیوں کو قرض دیتے تھے, اسلحہ تو لینا ہے, جنگیں بھی تو کرنی ہے, اب پیسے نہیں ہے کہ تو کوئی فکر نہ کرو پیسے کو. میں نے پوچھا تم سے کوئی پیسہ بعد میں دینا, پیسے کیا مشکل ہے, یہ وقت مقرر ہے تمہاری, اسلحہ لے جاؤ جو لینا ہے اس وقت میں دینا ہے, اب کہاں سے پیسہ آئے گا ان کے پاس, پیسہ تو آئے نہیں. کہتے کوئی مشکل نہیں ہے, اور اسلحہ میں دیتا ہوں لیکن سود کے ساتھ, پچھلا جو ہے اس پہ سود اتنا بڑھ گیا ہے, اور کرتے کرتے ان کی جب وقت آتا پیمنٹ کا نہیں ان کے پاس کچھ ہوتا, پھر زمین اس کے عوض زمین لے لیتے. جیسے میں نے کہا کہ زمین کیسے, کہاں سے ان کو اسٹریٹجک جو سب سے بہترین زمین کہاں سے آئی ان کے پاس, اسی تعلق سے. اور بعض ایسے عرب بھی تھے جو قبیلے کے سردار تھے, اور اس زمانے میں شعر اور شاعری جو تھی عروج پہ تھی, تو شاعروں کو بلاتے تھے, اور یہودی جو ہے ان کو کہتے تھے بھائی آپ اتنے بڑے, آپ مزہ نہیں آتا, آپ بغیر شعر مشعرے کی جگہ سونی سی لگتی ہے, مزہ نہیں آتا آپ کے مجلس میں. تو جب شاعر آتے ان کو نوازا بھی جاتا. اب شاعر کوئی عجیب سی عادت ہوتی ہے, گندی عادت, جتنا زیادہ دے تو اتنا زیادہ بولتا ہے, جتنا کم دے تو اتنا الٹا بولتا ہے. تو یہ آپس میں ان کو دیتے پیسہ, کہاں پیسہ ہم دینے کے لیے, ہم تمہارے دوست ہیں, دوستے کے نام پر پیسہ لوٹا دیتے تھے, یا تو اسلحے میں یا شعر و شاعری میں, اور خود بےچارے خالی ہاتھ رہ جاتے. اور جب ادائیگی کا وقت آتا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم ہیں دوست ہیں نا, کیا جاتا ہے, سود ہماری مجبوری ہے, سود ہمارا حق ہے, وہ تو ہم نے لینا ہے, ظاہر ہے آپ کو دے جو ہمیں کچھ فائدہ ہونا. دوستی اسے تو نہیں کہتے کہ ایک طرف فائدہ ہو دوسری طرف نقصان ہو, دوستی کا مطلب یہی ہوتی ہے دونوں طرف فائدہ ہو. وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی ہمارے دوست ہو تو کیا تمہیں فائدہ ہو, کیا فرق پڑتا ہے. کرتے کرتے اس طریقے سے ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی عادتوں میں یہ بھی تھی, یہود مدینہ کے جاسوسی کرتے تھے, اور زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے ان کو کوئی بھی بہانہ کی ضرورت ہوتی, کوئی بھی بہانہ ان کو مل جائے. اور جو بھی مدینہ کے ارد گرد قبیلے تھے ان کو آپس میں لڑوانا, مدینہ کے اندر لڑائی جھگڑا کروانا, رزلٹ کیا ہے, وجہ کیا ہے, ان کا اصل کون خریدے گا؟ اگر یہ جھگڑے لڑائی نہیں کریں گے تو بھی اصل کس کو بیچیں گے یہ لوگ؟ اصل تو بیچنا ہے کاروبار والے، بھوکے تھوڑے مر رہے ہیں لوگ، نہیں تو پیسہ کمانا ہے بس، چاہے کسی کی عزت کے نام پہ ہو، چاہے کسی کے سر قلم کرنا ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صرف پیسہ کمانا ہے. اور یہ کہتے آپس میں شام کو ایک ساتھ بیٹھ کے، کتنی بے وقوف ہیں یہ لوگ، مزے لوٹتے تھے، اونٹ سمبا سانس لے کے مزے لوٹتے تھے کہ دیکھیں کسی ان کو آپس میں لڑوا بھی رہے ہیں، یہ بےچارے ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا ہر طرف فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. جب انہوں نے سنا، اب یہ حالت تھی یہودیوں کی، جب انہوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ آنے والے ہیں، صحابہ کرام تو آ پہنچے، کچھ دعوت بھی ان کو پہنچ گئی، چونکہ دعوت توحید پہچان بھی لیا، نشانے بھی پکی جو تورات میں تھی انجیل میں سارے نشانے سامنے آ گئی ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے. اب دیکھیں ذرا، اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ جاتے ہیں اور ان کو تقویت مل جاتی ہے تو پھر ہماری تو خیر نہیں ہے. اگر یہ اوس و خزرج اسلام، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا نا، پھر تو ہماری مت ماری گئی. جو ہم نے خواب دیکھے تھے نا فیوچر کے مدینہ میں، یثرب میں، اس پہ پانی پھر جائے گا، ان کی جنگیں رک جائیں گی. ظاہر ہے جب اسلام قبول کریں گے، اسلام تو دعوت دیتا ہے بھائی چارگی کا، تو پھر ان کی جنگیں ختم ہو جائیں گی، ہمارا اسلحہ رک جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے، اور پھر یہ شراب کا کاروبار کہاں جائے گا؟ ان کو پتہ تھا کہ دین اسلام میں جو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ سب سے پاک اور سب سے اچھا نبی، آخری نبی، امانت داری اور دلوں کی اصلاح، اور اسی طریقے سے ہمارے جو یہ تجارت ہے یہ بھی رک جائے گی، ہمارا ہولڈ جو مدینہ میں ہے اب وہ خطر میں پڑ گیا ہے، سود بھی ختم ہو جائے گا ہماری زندگی سے، اور آہستہ آہستہ پھر جب سود رکے گا اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا مال کمائیں گے تو اپنی زمینیں چھوڑا لیں گے ہم سے، پھر بے گھر بھی ہو سکتے ہیں ہم لوگ، کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے جب اپنا پیسہ ہمیں دے دیں گے پھر تو یہ، ہم تو ویسے باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو بڑی مصیبتیں پڑ گئے ہیں. تو شروع سے ہی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے دشمنی ہی مول لینی ہے. اس کا ثبوت ابن اسحاق کہتا ہے کہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا، یہ بڑا پیارا قصہ سن لیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے، اور حقیقتا یہودی ہیں، یہودیہ ہیں. حیی بن اخطب ان کا والد ہے، کہتی ہیں، سیدہ صفیہ خود قصہ سنا رہی ہیں، کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کی اور اپنے چاچا کی سب سے چاہیتی اور پیاری تھی. میرے والد حیی بن اخطب اور میرے چاچا ابو یاسر، جب بھی میں ان کے سامنے آتی اور ان کے ہاتھ میں کوئی اور بچہ ہوا تو اس بچوں کو چھوڑ کے مجھے اٹھا لیتے، اتنی پیاری تھی میں. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے تو میرے والد اور میرے چاچا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، یثرب سے قبا کی طرف. یہ جو فاصلہ ہے وہ مدینہ کے شہر میں، قبا دور تھا، مدینہ کے شہر کے اندر نہیں تھا، یہ تو بعد میں شامل ہو گئے. کہتے صبح صبح گئے اور شام ہو گئی، جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا آ رہے ہیں اور دونوں کی حالت بری ہے، سستی اور کاہلی کی انتہا، لڑکھڑاتے پاؤں چلتے چلتے آئے میں دوڑ کے ان کے سامنے گئی کہ مجھے اٹھائیں گے. کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے طرف دیکھا ہی نہیں, اتنی شدید غم میں تھے اور پریشانی میں تھے. تو میں نے سنا اپنے چاچا کو میرے والد سے کہتے ہوئے کیا واقعی یہ وہی ہے؟ میرے والد نے کہا ہاں اللہ کی قسم وہی ہے. یہ دو یہودی بات کر رہے ہیں آپس میں. میرا چاچا پوچھ رہے ہیں میرے والد سے کیا واقعی یہ وہی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم وہی ہے, قسم کھا کے. چاچا نے پھر سوال کیا کیا تم نے پہچان لیا اور اقرار کرتے وہی ہے؟ کہتے ہیں کہتے ہوں ہاں وہی ہے. تو پھر مجھے چاچا میرے والد سے پوچھتا ہے تو پھر تم کیا کہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے میرے والد نے کہا اللہ کی قسم جب تک رہوں گا دشمنی ہی کرتا رہوں گا, جب تک زندہ ہوں دشمنی ہی کرتا رہوں گا. اور عبداللہ بن سلام کا قصہ تو میں نے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جب اسلام قبول کیا اور یہودی کے علماء میں سے تھے, بڑے علماء میں سے تھے, اور جب اسلام قبول کر لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیتے, چند سوال کے جب جواب ملے تو فوراً اسلام قبول کر لیا. لیکن انہوں نے یہ کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم جو ہے, اپنے قوم سے بہترین طریقے سے واقف تھے نا, جانتے تھے ان کی قوم کیسی ہے, میری قوم مانے گی نہیں. اگر میں کہہ دوں کہ میں ایمان لے آیا ہوں تو مجھے برا بھلا کہیں گے وہ. آپ ایسا کریں میں چھپ جاتا ہوں, ان کو بلائیں, پہلے ان سے پوچھ لیں آپ, پھر دیکھیں وہ کہتے کیا ہے. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں, اسے سیدنا عبداللہ بن سلام چھپ جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے تم لوگوں کے نزدیک؟ کہتے ہیں ہم سب میں سے سب سے زیادہ عالم ہے, علم والا ہے, اور علم والے کا بیٹا ہے, ہمارا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے. ایک لفظ میں آئے ایک روایت میں ہم سب سے بہتر ہے اور ہم سے بہتر کا بیٹا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول, اگر عبداللہ بن میں یہ کہوں کہ عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیا تو کہتے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ وہ اسلام قبول کرے, یہ نہیں ہو سکتا. تین مرتبہ انہوں نے کہا. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن سلام سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. فوراً کہتے ہیں یہ سب سے برا ہے اور سب سے برے کا بیٹا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, اور جو کچھ ان کے منہ میں آیا گالیاں دیتے رہے. ایک روایت میں آیا ہے سید عبداللہ بن سلام نے فرمایا اے معاشر یہود, اے یہودیو اللہ سے ڈرو, اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ محمد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حق کے ساتھ آئے, اللہ نے مبعوث فرمایا ہے, حق لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کہا تم جھوٹے ہو, اس کی تکذیب کر لی اور چلے گئے. یہ مدینے کے یہود تھے. عجب بات دیکھیں, اس سارے پس منظر کو اب دیکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی آتے ہی, اگرچہ اخلاق کتنی بد ہیں ان کے اور کس طریقے سے منہ پر منہ کرنے والے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کیا کیا؟ معاہدہ کیا. اسے کہتے ہیں حکمت عملی. اللہ تعالیٰ کے دین کو اگر پہنچانا ہے مشرق سے مغرب تک تو پھر اس دین کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا, اس پہ عمل کرنا پڑے گا, اس کی طرف دعوت دینی پڑے گی, صبر بھی کرنا پڑے گا, حکمت عملی سے کام کرنا پڑے گا. جلد بازی میں محض خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے نہ تو یہ دین کبھی پھیلا ہے اور نہ کبھی پھیلے گا. بتاؤں میں آپ کو, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے. جانتے تھے یہود کیسے ہیں, چکنی کرنے والے ہیں, تو پھر معاہدہ کیوں کیا؟ کیونکہ بیک وقت 10 دشمنوں سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ حکمت عملی ہرگز نہیں ہے. حکمت عملی یہ ہے کہ ایک کو ٹارگٹ بناؤ, دوسرے سے معاہدہ کر لو, پیس کا معاہدہ کر لو. بھائی ہماری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے, کیونکہ ہم ایک ملک میں ایک جگہ میں رہتے ہیں, ایک ہی ہمارا شہر ہے, یہ معاہدہ ہمارا ہے. جو بھی ہم پہ حملہ کرے گا ہم سب مل کے اپنے اس پاک جگہ کا دفاع کریں گے. ان کا بھی فائدہ تھا ظاہرا, حقیقت وہ چاہتے تھے کہ محمد تو نکلے نا کہیں سے. ان کے لیے تو بڑا مسئلہ تھا نا, ان کی بہجان دیکھ رہے تھے فیوچر ان کا کیسے ہے. لیکن اگر وہ اپنے عہد کے اگر عہد پہ رہتے اور پاسداری کرتے تو یقیناً ان کے برے دن کبھی وہ برے دن کبھی نہ دیکھتے. لیکن ان کی فطرت ہی ایسی ہے, تفصیل میں آگے بتاؤں گا جب سیرت کے آگے درست انشاءاللہ آئیں گے کہ جنگیں کیسے ہوئی اور یہود کس طریقے سے مدینہ سے نکلے, کیسے نکالا گیا, کسے قتل کیا گیا, کیوں قتل کیا گیا, اور کسے جلاوطن کیا گیا, کس بنیاد پہ جلاوطن کیا گیا. واللہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ یعنی اب یوں دیکھ لیں آپ, سورت الحج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑنے والے لوگ ہیں, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر توڑتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. کیوں اپنے گھر پر ہاتھ سے توڑا, یہ سزا کیوں ملی ان کو؟ دیکھیں اب جو کچھ بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں, اگر وہ ایسا قور و ایسا عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے تو یقین وقت آنے والا ہے جب پکڑ ہوگی. کر لیں جو کرنا ہے, طاقت تمہارے پاس ہے, آج شہرت تمہارے پاس ہے, میڈیا تمہارے ساتھ ہے, جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہے, اگر ظلم کر رہے ہو اور حق کھا رہے ہو کسی کا, زمین پہ فساد برپا کر رہے ہو, تو وقت دور نہیں ہے جب اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر بھی توڑ بیٹھو گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اور قریش کو مشرکین مکہ کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہے. اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس معاشرے میں چوتھے قسم کے لوگ جو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. جتنے بھی میں نے صفات بیان کی یہودیوں کی, اگلے درس میں منافقین کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ, اور منافقین جو ہے وہ یہودیوں سے بھی بدتر لوگ ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا اٹھا لینا جی. بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے درس میں یہ کہا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, اور دوسروں جو دوسرے دشمن تھے خاص طور پہ جو مشرکین مکہ تھے, ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنا ٹارگٹ بنایا ایک, اور پھر یہودوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. تو کیا آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی گروہ ہیں وہ سارے ایک ساتھ مل جائیں اور آپس میں صلح کر لیں, اور جو باہر کا دشمن ہے اس کا مقابلہ کریں, یا بڑے پیمانے پر آج دنیا کے سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور جو کافر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اس کافر کے خلاف اگر ہم جہاد کریں اور جنگ کریں، اس نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے تم وعدہ کیا ہے، کیا ہم آپس میں مسلمان جو ہیں جتنے بھی گروہ ہیں ہمارے، ہم سب مل کر آپس میں یہ معاہدہ نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاہدہ نہیں کر سکتے ہم لوگ، کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہودی کون ہیں یہ سب جانتے ہیں، مسلمان کا بچہ بھی جانتا ہے کہ، اور صحابہ کرام کے بچے بھی جانتے تھے کہ یہ یہودی ہیں، یہ بے دین لوگ ہیں. ان سے، ان کے ساتھ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اور یہ جو لمٹڈ معاہدہ ہے، اور یہ بھی شرطوں پر ہوا، میں نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، اس کی بھی شرطیں تھیں، اور یہ وقتی طور پہ ہے، شرطوں کی بنیاد پہ ہے. اور ان لوگوں کے جو اخلاق ہے، جو ان لوگوں کا دین ہے، جو لوگوں کے معاملات ہیں، مسلمان بہترین طریقے جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے کبھی بھی، یہ ان کا دین ہے اور یہ ہمارا دین، دونوں الگ الگ ہیں. تو دینی معاملات بالکل نمایاں تھے، الگ الگ تھے بالکل. ایک دنیاوی مصلحت کے لیے وقتی طور پر معاہدہ ہوا. اب آتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں، جتنے مسلمان گروہ ہیں، رافضی ہے، خارجی ہے، تکفیری، صوفی ہے، قبر پرست، اور ایسے لوگ ہیں بد عقیدہ جو اس زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں دین کے نام پر. اگر آج یہ سارے کے سارے گروہ مل جاتے ہیں، حق اور باطل ایک ساتھ مل جاتا ہے، تو پھر جو پہلا بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عادات اور اخلاق اور بدعقیدگی اور بدعت، یہ اثر کرے گی ان لوگوں پر جو لوگ موحد ہیں اور متبع سنت ہیں. اور کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، غیر ممکن ہے. دوسری بات، اہل بدعت کو ساتھ ملا کر یا اہل شرک کو ساتھ ملا کر کافر کے خلاف جنگ کرنا، یہ جو نظریہ ہے یہ اہل باطل کا نظریہ ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں، سلف صحیح کے زمانے میں اہل بدعت موجود تھے اور کفر کے خلاف جنگ بھی جاری تھی، لیکن آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ اہل سنت نے اہل بدعت کے ساتھ مل کر یا ان کی بدعت پر خاموشی اختیار کر کے کافروں کے خلاف جہاد کیا ہو. چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہترین زمانہ ہے. کب وفات ہوئی امام احمد بن حنبل کی کوئی جانتا ہے؟ 241 ہجری میں. بہترین زمانہ ہے اور جہاد کا زمانہ ہے، اور فتنہ خلق القرآن دیکھیں آپ، عروج پہ تھا، معتزل کا فتنہ عام تھا. تو اہل سنت والجماعت الگ تھے، اہل بدعت الگ تھے، ان سے آگاہ کرتے رہے، اور جو مخالف دشمن تھا جہاد تو جاری تھا. اور جہاد الطلب کے لیے، کیونکہ جہاد دو قسم کا ہے، یہ فرق بھی آپ جاننے ذرا، جہاد الطلب کے احکام جہاد دفع کے بالکل الگ ہیں. ہم بات کریں جہاد الطلب کی، کہ ہم جائیں اور کافر کے خلاف جہاد کریں اس کی سرزمین پر، تو اس کے لیے میرے بھائی سب سے پہلے ایمان کو ہونا ضروری ہے. جب ایمان کی بات کرتے ہیں تو توحید بنیاد ہے، توحید ہے، ایمان ہے، اتباع سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. اور اس ایمان کی طاقت کے ساتھ طاقت و قدرت، اصل کی طاقت بھی ہونی چاہیے. اس میں پھر والدین کی رضامندی بھی ہونی چاہیے، پھر حکمران وقت جو ہے اس کی اجازت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جہاد الطلب ہے. آپ کافر کے سرزمین پر جہاد کرنا چاہتے ہیں، اور جو جہاد دفع ہوتا ہے، دفع کرنے کے لیے جب کافر آپ کے گھر میں گھس آتا ہے تب آپ جو دفاع کرتے ہیں اپنے دین کا، اپنی عزت کا، اپنے مال کا، اپنی جان کا، تب جو ہے یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا اچھا یہ رافضی ہے یہ کون ہے، اس وقت اپنے دین کا دفاع کرنا ہے. ہاں اگر حکمران وقت سے یہ اعلان ہو جائے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور کافر جو ہے وہ قابض ہو چکا ہے، تب تو ہاتھ روک لیے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. لیکن جنگ ختم ہو چکی ہے اور کوئی ادھر سے گروہ نکل رہا ہے، کوئی ادھر سے گروہ نکل رہا ہے اور خانہ جنگی ہو رہی ہے، اسے جہاد نہیں کہا جاتا، کیونکہ جہاد دفع کے لیے بھی طاقت اور قدرت کا ہونا شرط ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جب یاجوج و ماجوج آئیں گے تب عیسی علیہ السلام کو اللہ کیا حکم دے گا کہ پہاڑوں پر اپنی زمین چھوڑ دو، ان کے لیے چھوڑ دو، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے ان کے سامنا کرنے کی، تو پہاڑوں پر چڑھ جاؤ. اور اس زمانے میں عیسی علیہ السلام تعالیٰ کے پیارے نبی تو اس وقت متبع آئیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، امتی بن کے آئیں گے اور لیڈر ہوں گے. اس وقت امام مہدی وفات پا جائیں گے، ان کے بعد جو لیڈر ہوں گے امت کے عیسی علیہ السلام ہوں گے، دجال کا قتل کریں گے. اللہ تعالیٰ یہ طاقت دی ہے کہ یجوج ماجوج کا سامنا نہیں کر سکتے، تو یہاں پر جہاد دفع بھی ساقط ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ پہاڑوں پر چڑھ جاؤ. اور پھر ان کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک بیماری اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، جب مومن دعا کرتے ہیں عیسی علیہ السلام سب مومن دعا کرتے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی قحط ہو جاتا ہے اس زمانے میں، اتنی بھوک اور پیاس عام ہو جاتی ہے کہ لوگ جو ہیں اس زمانے میں پہاڑوں پر کیا ملتا ہے کہ لوگ جو اس زمانے میں جلد بھی کھا جاتے ہیں، یہاں تک اتنی یعنی قحط اور بھوک اور پیاس کا عالم، اس کے باوجود بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی کسی کا قتل کرتے ہیں. یہ جو موجود خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک پھوڑا نکلتے گردن پہ اور وہ پھیل جاتا ہے، مر جاتے ہیں اور پھر زمین کو بھی صاف کر دیا جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے. تو جہاد کے اپنے احکام ہیں، جہاد کے ضوابط شرعی. اب چھوٹے سی مثال دیکھیں، اگر یہ سارے نافرمان جہاں پر شرک اور بدعت کی ہم بات کر رہے ہیں، شرک ہی کافی، میں نے سود کی بات نہیں کی، میں نے جو زناکاری بدکاری کی بات نہیں کی، اگرچہ سود ہی کافی گناہ ہے جس کے ذریعے سے سودی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض جو صحیح العقیدہ وہ بھی سود کھاتے ہیں. میں سود کی بات نہیں کہنا، میں یہ کہوں شرک جو عام ہے امت میں آج، ان مشرکوں کے ساتھ ملا کے ہم یہ کہیں کہ ہم نے کافر دشمن کا سامنا کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ احد کے انشاءاللہ آئے گا قصے میں، صحابہ کرام سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی، وہ بھی انجانے میں، اور جیتی ہوئی جنگ جو ہے اس جیتی ہوئی جنگ میں جب جنگ نے پلٹا کھایا تو 70 صحابی شہید ہوئے، جن میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارا چاچا تھے، سب سے پیارے چاچا تھے، اور مسلح بھی کیا گیا. یعنی ایک تو شہید کرنا ہے، پھر مسلح کا معنی ناک کاٹ دینا، کان کاٹ دینا، آنکھیں نکال لینا اور پیٹ چاک کر لینا، آنت نکال لینا، یہ بھی کیا گیا ہے. غلطی کیا تھی؟ چھوٹے سے نافرمانی تھی، وہ بھی انجانے میں، کہ تیر اندازوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی، اور ان کو گمان کیا ہوا کہ جنگ جیت گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر ہمیں پرندے بھی نوچ ڈالے تب بھی تم نے جگہ کو نہیں چھوڑنا، اگر جنگ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں کچھ بھی ہو جائے تم نے وہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے. سب سے اہم جگہ جو پورے اس میدان جنگ میں یہی ہے کہ یہاں سے 50 تیر انداز تھے، وہ تیر جب تک چلتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے، مسلمان غالب تھے، مومن غالب تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا جب تک ان کو دیکھیں، یہ گمان ہوا، یہ غلط فہمی ہوئی، جو آپ سے فرما یہ حکم تھا جب تک میدان جنگ جاری ہے، اب وہ تو بھاگ کے جا رہے، ہمارے سامنے بھاگ کے جا رہے ہیں، جنگ ختم ہوئی اس لیے ہم یہاں سے اتر رہے ہیں. وہ ایک دھوکہ تھا خالد بن ولید کو، اکمل بن ابی جہل کا، وہ پیچھے سے عہد کے پہاڑ سے پیچھے سے آ کر انہوں نے پھر حملہ کیا اور اس جگہ پر قابض ہوئے. پھر وہاں سے انہوں نے خود تیر مارنا شروع کیا اور پھر جو نتیجے آپ کے سامنے تھے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں آپ, جنگ احد کا جو آخر نتیجہ تھا وہ کیا تھا؟ پھر بھی مسلمان کی فتح تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ مکہ سے کیوں آئے تھے؟ مدینہ کو فتح کرنے کے لیے. کیا مدینہ فتح ہوا ان سے؟ غالب ہوئے, وہ تو واپس جنگ جیت گئے. لیکن اصل جو رزلٹ تھا جنگ کا وہ یہ تھا کہ غالب پھر بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہے, نہ ہی مدینہ میں وہ داخل ہوئے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیے. کیونکہ پھر جب آدھے راستے میں ان کو یاد آیا, ارے ہم اتنی بڑی غلطی کر دی. ابو سفیان کہتا ہے ارے ہم تو اپنے گھر سے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے, ان کو ختم بھی نہیں کیا. بڑے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں, ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہم, اور مدینہ کو ہمیں فتح کرنا تھا, وہ بھی نہ کر سکتے. ہم نے کیا ہے؟ واپس چلتے ہیں. پھر غزوہ حمراء الاسد کا قصہ بہرحال وہ میں ذکر کروں گا جب وقت آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید مومنوں کو اللہ تعالیٰ مزید ثابت قدمی عطا فرمائی. تو الغرض کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آج بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, مجاہد ہیں, ہم ہے متبع سنت, ہم موحد متبع سنت, ہم جہاد کیوں نہ کریں. میرے بھائی, اب موحد متبع سنت ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے, یہ بنیاد ضرور ہے. جہاد کی اور بھی شرطیں اور بھی ضوابط ہیں, اور طاقت اور قدرت کا ہونے بھی ضروری ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ اگر آپ سب کو ملا لیتے تو بدعت اہل شرک کے ساتھ ملا کر کیا جہاد کریں گے؟ جس دین کے آپ نے حفاظت کے لیے, اور جہاد ہوتا ہے کس لیے؟ صرف دین زمین کو بچانے کے لیے. جہاد ہوتا ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے, کلمہ توحید کی سربلندی کے لیے. اور آج آپ دیکھتے کہ جہاد کے نام پر کتنی دہشت گردی عام ہو گئی ہے, اور آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاد دہشت گردی کے فرق کیا ہے. لوگوں کے نزدیک معاملے سارے خلط ملط ہو چکے ہیں, اور اہل باطل یہ تو چاہتے ہیں. اہل باطل کے پاس, اہل بدعت کے پاس, اور جو جہاد کے نام پر دہشت گردی عام کر رہے ہیں, آج امت کو ملا کیا ہے سوائے ذلت کے, رسوائی کے, اور سوائے اس عذاب کے جو جس میں آج امت مبتلا ہے, کیا ملا ہے؟ اگر یہی طاقت صرف کرتے توحید کی تعلیم میں, توحید کے علم حاصل کرنے میں, اور اتباع سنت میں, اور اپنے گھر سے, اپنے آپ سے شروع کرتے, اپنے گھر سے شروع کرتے, اپنے رشتہ داروں سے شروع کرتے, پھر پڑوسیوں سے, آہستہ سے معاشرے میں یہ دعوت عام ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اس میں میں بات ختم کرتا ہوں. سورۃ النور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ نے وعدہ فرمایا ہے مومنوں سے, عظیم وعدہ ہے واللہ, لیکن اس وعدے کی ایک شرط ہے, تین بڑے انعامات ہیں, شرط ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تم میں سے ان مومنوں کے ساتھ جو عمل صالح کرتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں خلافت پھر سے ملے گی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور دین کی تمکین ہوگی اس زمین پر جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں, وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اللہ تعالیٰ کی حالت بھی تبدیل کر دے گا, یہ خوف و ہراس کی حالت نہیں رہے گی, امن و امان. اللہ تعالیٰ امن و امان لے کے, اور یہ خوف و ہراس ختم ہو جائے گا, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ امن و امان کو بھی قائم کرے گا. یتیم آج امت کو کسی کی ضرورت ہے؟ آج جتنے بھی گروہ نکلے جہاد کے نام پر, یا تو خلافت کو کے لیے نکلے ہیں, یا شریعت کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں, یا امن و امان کے لیے نکلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کر لیا ہے, لیکن شرط ایک ہے, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, صرف میری عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. سبحان اللہ. اور جو جھٹلاتا ہے وہی فاسق ہے, جو کفر کرتا ہے وہی فاسق ہے. کوئی شخص کہتا ہے ارے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس گھر بیٹھے رہیں, دعوت توحید کرتے رہیں, اور کافر ہمارے ذمہ کو قبضہ کرتا رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کام تم نے کرنے ہیں جب شرک کا خاتمہ کرنا ہے. اور زمین سے شرک ہم نہیں مٹا سکتے, میں اپنے گھر سے تو مٹا سکتے ہیں نا, اپنی زندگی سے مٹا سکتے ہیں کہ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پوری زمین سے جب شرک مٹے گا پھر جہاد ہوگا, میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی زندگی سے, اپنے گھر سے ابتدا تو کرو. اس معاشر, یہ معاشر ہم سے بنا ہے. آج معاشرے میں شرک عام ہے, معاشر کس چیز سے بنا؟ ہم ہی سے تو بنا ہے. پھر کوئی شخص کہتا ہے ارے پھر کافر دشمن کی جو طاقت ہے اس کا کیا کریں گے ہم؟ اللہ نے اس کے بھی جواب دیا ہے اسی صورت میں, اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے, جو کرنا ہے کرنے دیں, اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. لیکن جب ان کو پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا کبھی نہیں. اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے, آگ ہے, بدترین ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑی غلط فہمی ہے. میری یہی گزارش ہے کہ آج اگر امت میں پھر سے عزت اور غلبہ کا درد کوئی رکھتے اپنے دل میں تو شرع راستہ اختیار کرے, قرآن و سنت کا راستہ اختیار کرے, سلف صالحین کا راستہ اختیار کرے. یہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی کامیابی جڑی ہوئی فرما برداری کے ساتھ, توحید کے ساتھ, اتباع سنت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ. کل جہاد ہوتا تھا جب دفاع کیا جاتا تھا تو توحید کا, اس دین کا دفاع کیا جاتا تھا, آج ہم دفاع کس چیز کا کریں؟ ان مزاروں کا کریں؟ شرک عام ہے آج امت میں. آج ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور دعوت توحید کو عام کریں, سنت کو عام کریں. اور اللہ کا شکر ہے الدعوة الى التوحید والسنة عام ہوتی جا رہی ہے. کل قبر پرست تھے, آج داعیان اسلام ہے الحمدللہ. کئی ایسی مثالیں ہیں جس نے اپنے آپ کو بدلا ہے اپنے رب کے لیے, دنیا کے میں کسی کے لیے کوئی کام نہ کرے, اللہ کے لیے کر کے دیکھے اور اللہ کے لیے کرنے والے بن جائے خلوص نیت کے ساتھ, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس امت کو کیسے کامیاب کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.